نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. انشاءاللہ آج ہم اربعین نووی کی پہلی حدیث شروع کریں گے. طریقہ کار ہمارا یہ ہوگا کہ انشاءاللہ میں عربی پڑھوں گی اور اس کے پیچھے آپ پڑھیے اور اس کے بعد لفظی ترجمہ، پھر رواں ترجمہ، اور اس کے بعد ہم اس کی تفسیر دیکھیں گے، تشریح کریں گے انشاءاللہ. الحدیث الاول انما الاعمال بالنیات عن امیر المؤمنین ابی حفص عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى فمن كانت ہجرته الى اللہ ورسوله فہجرته الى اللہ ورسوله ومن كانت ہجرته لدنیا یصیبها او امرأة ینکحها فہجرته الى ما ہاجر الیہ. اب اس کا انشاءاللہ تیزی سے ہم لفظی ترجمہ لکھتے ہیں. ان کا مطلب ہے سے، امیر المومنین مومنوں کے امیر، ابی حفص یہ جو ہے یہ کنیت ہے ایکچولی حضرت عمر کا، عمر ابن الخطاب یعنی خطاب جو تھا وہ ان کے والد کا نام، رضی اللہ عنہ اللہ راضی ہوا ان سے، قال کہا سمعت میں نے سنا رسول اللہ رسول اللہ سے اللہ کے رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم یقول آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال انما بے شک الاعمال اعمال بالنیات نیتوں کے ساتھ ہیں وانما اور بے شک لکل امرئ واسطے ہر شخص کی ما نوا جو اس نے نیت کی ما جو نوا اس نے نیت کی فمن تو جو کوئی کانت ہے ہجرت ہو ہجرت اس کی اللہ الی طرف اللہ اللہ کے ورسول ہی اور اس کے رسول کی فہجرت بس اس کی ہجرت ہے اللہ اللہ کی طرف ورسول ہی اور اس کے رسول کی ومن اور جو کوئی کانت ہو ہجرت ہو اس کی ہجرت لی دنیا دنیا کے لیے یصیبہا حاصل کرے اس کو او یا امرأتن کوئی عورت ین کی ہو ہا نکاح کرے اس سے فہجرت ہو بس ہجرت اس کی الہ طرف ماں جو ہاجرہ اس نے ہجرت کی الہ ہی اس کی طرف. اور اب اس کا رواں ترجمہ دیکھتے ہیں. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرماتے ہوئے سنا تمام انسانی اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے اور آدمی کو اس کی نیت کے مطابق پھل ملتا ہے. تو جس شخص نے اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کی یعنی اللہ اور رسول کی رضا جوئی اور اطاعت کے سوا اس کی ہجرت کا کوئی اور مقصد نہیں تھا تو اس کی ہجرت در حقیقت اللہ اور اس کے رسول ہی کی طرف ہوئی. اور جو کوئی دنیاوی غرض کے لیے یا کسی عورت سے نکاح کرنے کے خاطر مہاجر بنا تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے نہیں ہوگی بلکہ فی الواقع جس دوسری غرض و نیت سے اس نے ہجرت اختیار کی تو اللہ کے نزدیک بس اس کی ہجرت وہی مانی جائے گی. آج جو حدیث آپ پڑھنے جا رہے ہیں، بلکہ آپ نے عربی پڑھ لی اس کی، اور اب مزید وضاحت جو آپ کرنے جا رہے ہیں اس کی. یہ وہ حدیث ہے جس کی شاید ہی کوئی کتاب ایسی ہو جو اس سے شروع نہ ہوتی. جیسے آپ بخاری شریف اٹھا لیں، مسلم اٹھا لیں، ان کتابوں میں ابتدا اسی حدیث سے ہوئی ہوئی، اور اکثر کتابوں میں آپ کو ابتدا جو ہے اسی سے نظر آئے گی. اور اس کی وجہ بھی آپ پر واضح ہے نا، کیونکہ اس میں نیت کا عمل دخل، نیت کی بات ہو رہی ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ یہ 70 ابواب میں داخل ہے، رائٹ. غالباً امام موطا جو ہے اس میں، امام موطا، امام مالک جو ہے ان کی اس میں یہ حدیث شاید پہلے موجود نہیں ہے. اچھا، امام شافعی کا قول ہے کہ یہ 70 ابواب میں داخل ہے، یعنی اس حدیث سے دین کی تعلیمات کے 70 پہلو نکلتے ہیں. اور 70 کا مطلب ہے کہ کثرت کی طرف اشارہ. جیسے ہم بھی کبھی کبھی بولتے ہیں نا کہ بھائی ہزاروں دفعہ تو تم کو بولا ہے نا، ہم کبھی ورڈ یوز کر دیتے ہیں کہ ہزار دفعہ آپ کو یہ بات بتائی ہے لیکن سمجھ میں نہیں آ رہی، رائٹ. تو اسی طرح یہاں بھی کہ کثرت، یعنی بہت زیادہ اس سے آپ مسائل کا حل نکال سکتے ہیں، دین کی تعلیمات کے مسائل جو اس سے نکل سکتے ہیں. اچھا، اس کے راوی جو ہیں وہ حضرت عمر ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، اور حضرت عمر ہی اس کے واحد راوی ہیں. آپ کے بعد ضرور چین آتی ہے، لیکن آپ سے پیچھے کوئی چین نہیں ہے. یوزلی ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے راوی ہوتے ہیں، لیکن یہ حدیث ایسی جو حضرت عمر ہی سے منسوب. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ اکرام کے کئی درجات ہیں. ایک درجے کے اعتبار سے حضرت ابو بکر، یعنی کئی حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں صحابہ اکرام کی کیٹیگریز کو. ایک درجے کے اعتبار سے، جیسے جس میں حضرت ابو بکر، عمر، عثمان اور رضی اللہ تعالیٰ، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما آتے ہیں، اور 6 افراد اور بھی تھے جو عشرہ مبشرہ میں آتے ہیں، جنہیں جنت کی پہلے سے ہی بشارت ہو گئی تھی. پھر ایک گروپ بنتا ہے آپ کا بدری صحابی کا، پھر ایک بنتا ہے بیت الرضوان کا، رائٹ. اسی طرح ایک اور گروپ بنتا ہے فقہ صحابہ کا، جنہیں دین کا فہم حاصل تھا، جس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ان کا سر فہرست نام ہے. اور حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے، رائٹ. اور حضرت عمر کے علاوہ حضرت علی اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں، یہ لوگ بھی فقہ صحابہ میں سے ان کا شمار ہوتا ہے. اور فقراء صحابہ میں، جن کو، یہ وہ صحابہ جنہیں دنیا سے کوئی رغبت نہیں تھی، جس میں حضرت ابو دردا وغیرہ یا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ لوگ شامل ہیں. اور سب سے زیادہ جو روایات ہمیں ملتی ہیں وہ حضرت ابو ہریرہ سے ملتی ہیں، بنسبت ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے، کیونکہ یہ دوسرے حضرات صحابہ اکرام جو تھے، یہ دین کے کئی کاموں میں مصروف تھے، جبکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بالکل ساتھ ساتھ رہتے تھے، رائٹ. اچھا، اسی طرح آپ نے پڑھا یہاں پر امیر المومنین. تو امیر المومنین کا جو ٹائٹل ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب سے پہلے ملا. جب حضرت ابو بکر کو خلیفہ بنایا گیا تھا تو انہیں خلیفۃ الرسول کہا جاتا تھا، یعنی کہ جانشین، یعنی رسول کے خلیفہ. اور جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تو پھر لوگ کہنے لگے خلیفۃ خلیفۃ الرسول، تو لمبا ہو گیا، رائٹ. تو ایک عراق سے ایک شخص جو ہے وہ آیا اور اس نے پوچھا کہ تمہارا امیر کون ہے. کہنے لگے کیا مطلب ہے امیر کا؟ تو اس نے بتایا امیر کا مطلب حکم دینے والا، یعنی تمہارا سردار کون ہے. تو انہوں نے کہا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو یہ اس طرح ان کو یہ لقب مل گیا، اور انہوں نے امیر المومنین کا لقب دے دیا گیا، یعنی مومنوں کے امیر، رائٹ. تو ان امیر المومنین ابی حفص، حفص آپ کی کنیت، ابو حفص یعنی آپ کی کنیت ہے، اور اس کے معنی ہیں شیر. اسی سے حفصہ بھی اسی سے بنتا ہے، یعنی کہ شیرنی. اور آپ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بیٹی تھیں اور امت کی ماں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہلیہ، ان کا نام حضرت حفصہ تھا. اچھا، عربوں میں یہ رواج تھا کہ وہ کنیت ضرور رکھا کرتے تھے، رائٹ. اور اس کے لیے ضروری نہیں کہ کسی کا باپ ہو تو ہی اس کی کنیت رکھی جائے گی. جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت تھی ام عبداللہ, آپ پڑھیں گے آگے حدیث آئی کی ایک, تو حالانکہ ان کی تو کوئی اولاد نہیں تھی, کوئی بچہ نہیں تھا, لیکن ان کی یہ کنیت رکھی گئی. اچھا, اسی طرح حضرت عمر کی کنیت حفص اس لیے بھی رکھا گیا تھا کیونکہ آپ بہت بہادر اور طاقتور تھے, جسم میں آپ کا بہت ہلکا پھلکا تھا, اور ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ گھوڑے کا کان پکڑ کر اچھل کر کود کر گھوڑے کے اوپر سوار ہو جایا کرتے تھے, بغیر جو اس کی زری وغیرہ ہوتی اس کے, رائٹ. تو ان کا یہ جمپ لگانا اور تیزی سے آگے بڑھنا شیر اور چیتے کی علامت تھی, علامت ہوتی ہے نا, شیر بھی کیسے تیزی سے وار کرتا ہے نا, تیزی سے آگے آتا ہے, آگے پلٹتا ہے. ابن الخطاب, خطاب جو ہے وہ آپ کے والد کا نام تھا, رضی اللہ ہو, اللہ راضی ہو عنہ ان سے, قالا آپ نے فرمایا, سمے تو میں نے سنا, کس سے؟ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے. اور رسول نے کیا فرمایا, انما الاعمال بالنیات, اعمال کا دار و مدار کس پر ہے؟ نیت پر, right. یعنی انسان جیسے بھی اعمال کرے, جو بھی اعمال کر, وہ کیا ہے؟ اس کی نیت پر. اور بظاہر وہ کتنے بھی کوئی ایک شخص جو ہے نیک کام کر رہا ہو, بڑے بڑے کام کر رہا ہو, لیکن اگر اس کے کام کے پیچھے اس کی نیت خراب ہے, اس کی نیت میں فتور ہے, تو اس کی وہ نیکیاں قابل قبول نہیں ہوں گی. جبکہ اس کے برعکس ایک شخص جو ہے چھوٹا سا کام کرتا ہے, لیکن اس کے اندر اخلاص موجود ہے. اور ہمارے لیے اس کی ایگزامپل حضرت جو ہم کتاب پڑھ رہے ہیں, امام نووی, ان کا کیا ہے؟ امام نووی جو ہیں, کتنی عمر پائی انہوں نے؟ 45 اونلی, رائٹ. اور 45 تک ان کا انتقال ہو گیا آلموسٹ, اور آپ اتنا بڑا کارنامہ انجام دے گئے. ہزاروں سال پہلے لکھی ہوئی کتاب آج تک پڑھائی جا رہی ہے, کیونکہ جیسی کتاب تو بہت ساری لکھی گئی, یہ کوئی واحد کتاب نہیں, 40 کتابوں کا مجموعہ جو ہے وہ, یہ کوئی ایک آپ نے نہیں لکھا تھا امام نووی نے, لیکن اللہ نے کتنی ان کو عزت دی, کتنی شہرت تھی, آپ نے پڑھا ہی لاسٹ ویک, تو اس سے ہمیں ان کے اخلاص کا پتہ چلتا. اسی طرح آپ نے سورہ بقرہ میں پڑھا تھا نا, آیت 272 میں, وما تنفقوا الا ابتغاء وجه اللہ, اور جو خرچ کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے, وجه اللہ, اللہ کا چہرہ دیکھنے کے لیے, اللہ کو راضی کرنے کے لیے. تو جو شخص اللہ سے محبت رکھتا ہے اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا مشکل نہیں رکھتا, رائٹ. دیکھیں نا, ہم پاکستان جاتے ہیں, کتنی محنت اور مشقت سے جاتا ہے انسان, جس کا بھی جو بھی ملک ہے, جہاں سے بھی جو بلانگ کرتا ہے, وہ واپس پلٹتا ہے, ہزاروں ڈالر انسان خرچ کرتا ہے اور پھر جاتا ہے. کیوں, کس لیے جاتا ہے؟ چہرہ دیکھنے کے لیے, اپنے لوگوں کو, ہے نا, اپنے لوگوں سے ملنے کے لیے. ہم دیکھتے ہیں لوگوں کا, لوگ کئی کئی سال تک نہیں جاتے ہیں, پلٹتے ہیں واپس پاکستان یا اپنے ملک میں, لیکن کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو وہ بھاگ کے جاتے ہیں, ہزاروں ڈالر خرچ کر کے نکلتے ہیں, جاتے ہیں. کیوں؟ آخری دیدار کرنے کے لیے, چہرہ دیکھنے کے لیے, رائٹ. تو اللہ سے جو محبت کرتا ہے وہ اللہ کا چہرہ دیکھنا چاہتا ہے, رائٹ. ہمیں سے کوئی کہہ سکتا ہے کہ نہیں ہمیں اللہ کا چہرہ نہیں دیکھنا؟ ہم سب بے چین ہوں گے, ہے نا. ہم سب کی یہ خواہش اور تمنا ہے کہ ہم اللہ کا چہرہ دیکھ سکیں, اللہ کو دیکھ سکیں, اللہ کا دیدار ممکن ہو ہمارے لیے. تو اس کے لیے پھر نیک اعمال کرنا ضروری ہے, یعنی کبھی اللہ کے راستے میں دل تنگ ہو رہا ہو نا, تو اس نیت سے کریں کہ اللہ تیرا دیدار چاہتے ہیں, رائٹ. اس نیت سے نہیں کہ لوگ میری تعریف کریں, اس نیت سے نہیں کہ میں لوگوں کے لیے کام کر رہی ہوں, اس نیت سے نہیں کہ کوئی دنیاوی فائدہ ہو, یہ لوگوں کا اجر چاہیے, نہیں. اپنی نیت کو خالص رکھنا ہے, کس کے لیے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے. ہم نے پڑھا نا, انما الاعمال بالنیات, اعمال کا دار و مدار کس پر ہے؟ نیت پر. انما لکل امرئ ما نوى, لکل امرئ ما نوى, یعنی عبادت اور عادت میں فرق ہونا چاہیے, یعنی ہر چیز کے سوا, یعنی ہر چیز کے معاملے میں. اب آپ جیسے آپ کھانا کھاتے ہیں, right? For example, آپ کھانا کھا رہے ہیں لیکن بسم اللہ نہیں پڑھا, سنت طریقے سے نہیں بیٹھے ہیں, سنت طریقے سے نہیں کھا رہے ہیں, سیدھے ہاتھ سے نہیں کھا رہے ہیں, وغیرہ وغیرہ. تو یہ کیا ہو گیا؟ یہ عادت ہو گئی. لیکن اگر وہی کھانا کھانا تو پھر بھی کھانا ہے, اگر وہی کھانا آپ سنت طریقے سے کھائیں, آپ دعا پڑھیں, آپ سب کچھ کریں, لیکن اور صحیح طریقے سے کھائیں اور حلال غذا کھائیں, تو وہ کیا ہو جائے گی؟ آپ کے لیے عبادت بن جائے گی, رائٹ. اسی طرح نماز, رائٹ. نماز جو ہوتی ہے وہ بھی آپ کوئی پڑھتا ہے عادتاً, بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں, عادتاً پڑھ رہے ہیں, لیکن ایک نماز ہوتی ہے شعوری نماز, بصیرت والی نماز, رائٹ, جس میں محبت ہوتی ہے, رائٹ. تو فرق ہے نا دونوں. اسی طرح آپ دیکھیں کہ ایک شخص جو ہے وہ چار فرض پڑھ رہا ہے اور یعنی چار رکعت پڑھ رہا ہے بیسیکلی. اب وہ فرض پڑھ رہا ہے یا سنت پڑھ رہا ہے آپ کو کیا پتا؟ نہیں پتا. انسان یہ تو ریلائز کر سکتا ہے, دیکھ سکتا ہے کہ ہاں بھائی وہ اس نے چار رکعت پڑھی ہیں یا دو رکعت پڑھی ہیں, لیکن وہ فرض تھی یا سنت یہ در جاننا مشکل ہے. تو اس چیز کو ڈفرینشیٹ کون کرتا ہے؟ نیت, رائٹ. اور یہ نیت کس کے لیے ہوتی ہے؟ اللہ کے لیے. کس کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ فرض پڑھ رہے ہیں یا سنت پڑھ رہے ہیں؟ اللہ کو اور آپ کو. یہ اللہ اور آپ کے درمیان کا تعلق ہے, رائٹ. اسی چیز کو ہر چیز پر آپ امپلیمنٹ کریں, کوئی بھی کام, چاہے وہ دین سے ریلیٹڈ ہو, دنیا سے ریلیٹڈ ہو, ظاہری طور پر وہ سب کا سب کیا ہے, اگر اس کے پیچھے نیت اللہ کو راضی کرنا ہے تو پھر اس کے لیے نیت اللہ کے لیے ہوگی. اور اگر اس کے پیچھے اپنے نفس کو خوش کرنا ہے, اللہ اور لوگوں کو خوش کرنا ہے, لوگوں کی تعریفیں چاہیے, لوگوں کی واہ واہ چاہیے, شہرت چاہیے, تو اللہ تعالیٰ کم و بیش دے ہی دیتے ہیں ہر ایک کو, رائٹ. اچھا, ہجرت جو ہے وہ ہجر سے, ہاں جی, راز کا روٹ, اس کے معنی ہے چھوڑنا, رائٹ. یعنی اب جیسے آپ اپنے آپ کو لے لیجیے, آپ سب یہاں پر جمع ہیں, آپ نے اپنے تمام کام, اپنی گھر کے کام, باہر کی مصروفیات, کتنی چیزیں آپ نے چھوڑ چھاڑ کے آپ یہاں پہ بیٹھ گئے, تو کیا یہ رائے گا چلا جائے؟ نہیں. کچھ آپ کو باہر جانا ہوگا, ابھی آپ کے پلاننگز ہوں گے کہ آپ کو گروسری کرنی ہے یا آپ کو کھانا پکانا ہے یا آپ کو کوئی اور کام کرنا ہے, لیکن آپ نے ہر چیز کو چھوڑ دیا اور توجہ سے آپ ادھر بیٹھے, حدیث سن رہے ہیں, اپنی نیت صاف رکھ کے اللہ کی طرف متوجہ, اور یہ آپ کا ایک قدم ہے. تو آپ کا یہ قدم آپ کو ضرور فائدہ دے گا, دنیا میں بھی نظر آئے گا, مگر قیامت میں تو لازم اس کا جو اجر ہے وہ ملے گا, رائٹ. اور ہم قرآن پاک میں پڑھ چکے کہ ہر نیکی پر 700 سے زیادہ اجر جو ہے وہ ملتا ہے, رائٹ. اچھا, اب یہاں پہ یہ سوال ذہن میں آ سکتا ہے کہ بھلا ہم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہجرت کیسے کر سکتے ہیں؟ ہم کوئی ہجرت کر سکتے ہیں؟ نہیں. تو ہم کیا کریں اب ہجرت کی جگہ؟ ہم کہہ دیں جی ہمارے لیے تو نہیں ہے, ہم نے تو ہجرت ہی نہیں کی, یہاں تو مثال ہی ایسی مل گئی. ہمارے لیے کرنے کا کام ہے زبردست اتباع کرنا, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلنا, دائیں بائیں نہیں مڑنا, فوکس رہنا, جو کام کرنا وہ اپنے رب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے, رائٹ. تو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کو ایک طرح سے, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث کو ایک طرح سے دو حصوں میں بانٹا, کہ ایک طرف آیا اللہ اور اس کے رسول اور دوسری طرف دنیا اور عورت, ہیں. اللہ اور رسول تو الحمدللہ واضح کلیئر ہے, دنیا کیا ہے, دنیا میں کیا کچھ ہے, مال و دولت, رہائش, گھر بار, گاڑی, کھانا پینا, عیش و عشرت, لباس, ہے نا. عورت ایک بہت بڑا فتنہ ہے, اس کا بھی نام یہاں پر لیا گیا, رائٹ. اس کی ایک چھوٹی سی ایگزامپل آپ لیں تراویح کی. تراویح میں جاتے ہیں سب لوگ, جا رہے ہوتے ہیں مسجد میں, رائٹ, مرد, عورت, بچے, بوڑھے, جوان. لیکن ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ ماں باپ تو کھڑے ہوئے تراویح پڑھ رہے ہوتے ہیں, بچے گھر میں مسجد میں دوڑ رہے ہوتے ہیں, اور لڑکے لڑکیاں جو ہیں وہ باہر ہوتے ہیں. تو گئے تو سبھی مسجد, ڈیلی جا رہے, لیکن مقاصد, نیت میں فرق ہے نا, وہ تو عمل سے دکھ رہا ہے. ماں باپ تو تراویاں پڑھ رہے ہیں, عبادت کر رہے ہیں, بچوں کی تفریح ہو رہی ہے، ان کو اپنے فرینڈس کے ساتھ کود رہے ہیں، اور لڑکے لڑکیاں باہر ان کی ڈیٹ چل رہی ہے، ان کی اپنی کہانیاں چل رہی ہیں، رائٹ؟ کہ کوئی کسی کی وجہ سے آ گیا۔ تو ضرورت کس بات کی ہے کہ ہم اپنے مقاصد پر نظر رکھیں، رائٹ؟ تنہائی میں اکیلے بیٹھ کر اللہ سے باتیں کریں کہ یا اللہ، کہ میں یہ جو کام کر رہی ہوں، جو بھی کر رہی ہوں، صرف اور صرف تیرے لیے کر رہی ہوں، تجھے راضی کرنے کے لیے کر رہی ہوں، کہ یا اللہ میں آخرت میں تیرا دیدار کرنا چاہتی ہوں، تجھے دیکھنا چاہتی ہوں، صرف تیرے لیے، تیرا قرب حاصل کرنے کے لیے۔ کیونکہ دیکھیں دنیا جو ہے نا وہ کہیں نہیں جاتی، وہ مل ہی جاتی ہے۔ آپ پڑھیں گے ابھی آج کہہ رہی ہوں ایک حدیث، حدیث نمبر 4 جو ہے کہ انسان کے مقدر میں جو لکھ دیا گیا نا وہ تو اس کو ملنا ہی ملنا، اس نے کہیں نہیں جانا، رائٹ؟ جو اس کے مقدر میں اللہ نے لکھ دیا وہ تو ملنا ہی ملنا، وہ نہیں کہیں جانے والا۔ تو پھر ہم دنیا کی فکر کریں لیکن ایک حد تک، پھر ہم کیوں نہیں اپنی آخرت کو سنواریں جو فائنل ڈیسٹینیشن ہے، جہاں ہمیں فائنلی پہنچنا ہی پہنچنا۔ اچھا، اسی طرح ہم سب اس کلاس میں موجود ہیں نا، یا جو بھی اس کی پھر ریکارڈنگ سنتا ہے، اپنی نیت کا جائزہ۔ کیونکہ دیکھیں بظاہر آپ ابھی سب لوگ اپنی کلاس میں یہاں موجود، ایک ہماری تو زیادہ تر آن لائن کلاس ہوتی ہے، لیکن آپ ویسے بھی ایک تصور لے کر آئیے کہ جب امتحان ہو رہا ہوتا ہے، ایگزامز ہو رہے ہوتے ہیں، تو سارے اسٹوڈنٹس کو بالکل برابر سے ٹریٹ کیا جاتا ہے، رائٹ؟ سب کو ایک ہی جو ہے وہ پیپر دیا جاتا ہے، ان کو پین پینسل دی جاتی ہے، ان کے لیے وہی 2 hours ہوتے ہیں کہ 9 to 11 تک جو ہے آپ کو یہ کام کرنا ہے، اس پیپر کو ختم کرنا ہے، رائٹ؟ اگر بریک ہوتی ہے 5 minutes کی تو وہ 5 minutes کی بریک بھی سب کو دی جاتی ہے، ایسا نہیں کسی ایک کو دی جاتی ہے اور ایک کو نہیں دی جاتی۔ لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں دنیا میں بھی کہ رزلٹ سب کا الگ الگ آتا ہے، سب کو وہی ٹائم دیا گیا، اس کی وجہ کیا ہے، اس کے پیچھے تیاری کتنی آپ نے تیاری کی۔ اس کو یوں بھی لے سکتے ہیں جیسے ایگزام ہو انگلش کا اور تیاری کر لے کوئی اردو کا، اردو کی، تو کیا وہ پاس ہو جائے گا؟ نیت خراب ہو گئی نا، پلاننگ چینج ہو گئی، غلط تو کام ہو گیا۔ تو اسی طرح آخرت میں بھی ہوگا، اسی طرح اس کلاس میں بھی، جس کی نیت جتنی زیادہ خالص ہوگی، پیور ہوگی، اتنا ہی زیادہ وہ اجر پائے گا۔ اور خدا نخواستہ کسی کی نیت میں ہی فتور ہو، رائٹ؟ یعنی ٹیسٹ تو انگلش کا ہے، تیاری اردو کے پیپر کی ہو جائے تو اس کا کیا انجام ہونا ہے پھر، رائٹ؟ دنیا میں بھی سمجھ میں آتی ہے تو آخرت میں تو آنی ہے۔ تو ضرورت کس بات کی کہ اپنے مقاصد کی چھان پٹک کر، تنہائی میں اکیلے بیٹھ کے اللہ کی طرف رجوع کر کہ یار میں یہ کام صرف تیرے لیے کرنا چاہتی ہوں، تیرے چہرے کا دیدار کرنا چاہتی ہوں، صرف تجھے راضی کرنا چاہتی ہوں، رائٹ؟ اسی طرح ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ گھوڑے کے مالک 3 کے لوگ ہوتے ہیں، بعض لوگوں کے لیے باعث سے اجر و ثواب ہے، بعض کے لیے صرف پردہ ہے یعنی ضرورت، اور بعض کے لیے وبال جنگ۔ جس کے لیے گھوڑا اجر و ثواب کا باعث ہے، یہ وہ شخص ہے جو اللہ کے راستے میں جہاد کی نیت سے اس کو پالتا ہے، کسی شاداب جگہ پر اس کی رسی کو خوب لمبی کر کے باندھ دیتا ہے تاکہ وہ چاروں طرف سے چر سکے، تو گھوڑا اس کی چری کی جگہ سے اپنی رسی میں بندھا ہوا جو کچھ بھی کھاتا پیتا ہے، مالک کو اس کی وجہ سے نیکیاں ملتی۔ اگر وہ گھوڑا ایک زمن میں یعنی اچھل کر رسی توڑ کر آگے چلا جائے، اب مالک اس کے پیچھے پیچھے بھاگے، تو اس کی لید اور قدموں کے نشانوں میں بھی مالک کے لیے نیکیاں ہیں۔ اب سوچیں ذرا کہ اس کی جو نجاست ہے وہ بھی تک بھی اعمال نامے میں تولی جائے گی۔ اور اگر وہ گھوڑا نہر سے گزرے اور پانی پی لے، اگرچہ مالک نے پانی پلانے کا ارادہ نہیں کیا، پھر بھی اسے نیکیاں مل جائے گی۔ دوسرا وہ شخص جو دین کی دشمنی کے لیے گھوڑے کو لیتا ہے، تو وہ اس کے لیے وبال جان۔ یعنی اس کو ہم اپنی روٹین لائف سے اگر ریلیٹ کریں، تو جیسے آپ ابھی بیٹھے ہوئے، آپ کے پاس یہ کمپیوٹر، یہ لیپ ٹاپ، اس کا جو استعمال ہے وہ کیا ہے، اس پہ جو کچھ خرچ ہو رہا ہے، انٹرنیٹ کا خرچہ ہو رہا ہے، اس پہ الیکٹریسٹی لگ رہی ہے, اس پہ جو پیسہ لگا ہے, اس کی مینٹیننس کے لیے جو کچھ آپ خرچ کرتے ہیں, وہ سب کا سب کیا ہے, اجر کا باعث بن سکتا ہے اگر اس کا صحیح استعمال کیا جائے, اگر اس کے پیچھے نیت اچھی ہو. رائٹ, ہے نا قرآن میں فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. یعنی انسان کو ہر ہر ذرے کے برابر بھی نیکی یا بدی جو اس کے سامنے لا کے رکھ دی جائے گی. رائٹ, ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, دنیا چار قسم کے لوگوں کی ہے. ایک وہ آدمی جسے اللہ نے مال اور علم سے نوازا, وہ اس بارے میں اپنے رب سے ڈرتا ہو, صلح رحمی کرتا ہو, اس میں اللہ کا حق پہچانتا ہو, اس کا درجہ سب سے اونچا ہے. دوسرا وہ شخص جس کے پاس اللہ نے علم تو دیا لیکن مال نہیں دیا, وہ کہتا ہے کہ اگر میرے پاس بھی مال ہوتا تو میں بھی اسی کی طرح عمل کرتا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, یہ دونوں اجر میں برابر ہے. تیسرا وہ شخص جس کو اللہ نے مال سے تو نوازا ہے لیکن علم نہیں دیا, وہ بدہواسی میں اسے ناحق مقام پر خرچ کرتا ہے, نہ ہی اپنے رب سے ڈرتا ہے اور نہ ہی صلح رحمی کرتا ہے. چوتھا وہ شخص جس کو اللہ نے نہ مال دیا نہ علم, اور وہ اس کو دیکھ کر, یعنی تیسرے شخص کو دیکھ کر کہتا ہے کہ اگر میرے پاس بھی اس شخص کی طرح مال ہوتا تو میں بھی اس شخص کی طرح کاموں میں خرچ کرتا ہوں. یہ دونوں گناہ میں برابر ہے. اب آپ سوچیں, محض سوچنے کا اور ارادہ کرنے کے پہ جو ہے اجر مل رہا ہے. ایک شخص بس خواہش کر رہا ہے, تمنا کر رہا ہے کہ جس طرح اللہ نے اس کو دے دیا علم یا دولت, اور وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہے اپنا وقت اور اپنا علم اپنا مال, تو اللہ مجھے دے دے تو میں بھی کروں گا. اب اللہ اس کو دے یا نہ دے, لیکن اس کو ثواب پورے کا پورا مل جائے گا. ویسے سبحان اللہ, کیا سیل لگی رہتی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی, ہے نا. یعنی کسی علم والے کو دیکھ کر انسان یہ رشک کر سکتا ہے, رشک حسد نہیں, ٹھیک ہے نا. رشک اور حسد میں فرق, رشک کیا ہوتا ہے کہ اللہ نے کسی کو جو بھی مال اور دولت دیے اور وہ اس کو اللہ کی راہ میں استعمال کر رہا ہے تو اس کے لیے دعا کرتے ہوئے کہ اس کا بھی رہے اور مجھے بھی اس کے جیسا بنا دے. اور حسد کیا ہوتا ہے کہ اس کے پاس سے ختم ہو جائے اور مجھے مل جائے, دس از کالڈ حسد, ٹھیک. تو رشک کی تو اجازت ہے اس شخص پر, ایک اس شخص پر جو آپ سے علم و عمل میں زیادہ ہو, اور ایک اس شخص پر جس کو اللہ نے معلوم عطا دیا اور وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا, بس اور کسی پر نہیں, ٹھیک. باقی تو جو کچھ ہے وہ پھر آپ نے دیکھ کے لیے, کہ اگر کوئی کسی کی گناہوں کو دیکھ کے متاثر ہو رہا ہے اور کہہ کہ ہاں میرے مجھے بھی یہ مواقع ملے تو میں بھی کروں گا, تو وہ بس سوچنے ہی پہ اس کو مل جائے گا گناہ اس کا. رائٹ, اسی لیے نا وہ والی حدیث بھی آپ کو یاد ہوگی کہ جو جس کے ساتھ جس سے محبت کرتا ہوگا آخرت میں اسی کے ساتھ اٹھایا جائے, انہی لوگوں کے ساتھ. تو ہم اب سب اپنی اپنی محبتوں کا جائزہ لیں کہ ہماری محبتیں کس کے لیے, ہمارا وقت کہاں گزرتا ہے, ہم اپنے وقت کو کہاں گزارتے ہیں, ہماری سوچیں کیا ہیں, ہمارے سوچوں میں کون رہتا ہے, ہمارے خیالات میں کیا رہتا ہے, ہماری باتوں میں کیا ہوتا ہے. رائٹ, اسی طرح ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو بستر پر آئے اور نیت یہ ہو کہ اٹھ کر نماز پڑھوں گا, پھر نیند کا ایسا غلبہ آیا کہ سوتے سوتے صبح ہو گئی, تو جس تہجد کی اس نے نیت کی تھی اسے اس کا ثواب بھی ملے گا, اس کی نیت اللہ کی طرف سے اس کی نیند اللہ کی طرف سے اس کے لیے صدقہ ہے. سبحان اللہ, یعنی تھکاوٹ بھی اتر گئی اور نیند پر ثواب بھی مل رہا ہے. سبحان اللہ, آپ نے تو بس نیت کی, لیکن یہ کہ یہ نیت صحیح ہونی چاہیے, یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہاں چلو نیت بھی کرتے ہیں اور اٹھنا بھی نہیں ہے. نہیں نہیں, وہ پھر نیت نہیں ہے. آپ اپنی پوری تیاری کریں, نیت کریں کہ ہاں میں اٹھ کے تہجد پڑھوں گی, الارم لگائیں, وہ لگا سکتی ہیں تو, اور اپنا جو بھی عبایا یا جو بھی آپ پہن کے نماز پڑھتی ہیں, چادر, وہ سب ریڈی رکھیں نا تاکہ ایک پوری تیار ہو. یہ سب چیزیں پھر کیا انسان کے لیے گواہ بنتی ہیں نا. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی کیا طریقہ تھا کہ آپ تہجد سے پہلے ہر چیز تیار رکھتے تھے, پانی اور مسواک اپنے سرانے رکھ کے لیٹتے تھے. تو بہرحال, تو ہمیں بھی کوشش کیا کرنی چاہیے کہ ہم نیت تو ضرور کریں سونے سے پہلے کہ تہجد پڑھیں گے, اور نیت کریں گے تو اللہ تعالیٰ مدد بھی کرے گا. ایسا نہیں ہے کہ مدد نہیں آتی. اسی طرح ایک خزانچی جو حق کے ساتھ مال کو ٹھکانے لگاتا ہے تو اسے پورا اجر ملے گا. یعنی وہ خزانچی جو جس کو مال دیا جا رہا ہے اور اس کو پراپر طریقے سے حق کے ساتھ ٹھکانے لگاتا ہے, تو اس کا اجر جو ہے وہ یعنی وہ اس خزانے میں جتنا مال ہے وہ سب اس کے صدقے میں لکھا جائے گا. سبحان اللہ. میں کل ہی اپنی ایک دوست, آپ میں سے اکثر لوگ سعدیہ کو جانتے ہیں, میں ان کو یہ حدیث سنا رہی تھی اور مبارکباد دے رہی تھی کہ کیونکہ وہ ویڈوز کے لیے پیسے کلیکٹ کرتی ہیں اور پھر ان تک پہنچاتی ہیں, لوگوں سے لے کے دوسروں کو پہنچانا, تو اب آپ سوچیں ان کے لیے اجر ہے کہ نہیں ہے. یہ حالانکہ وہ تو اپنے حصے کا جو بھی دے رہی ہوں گی وہ ہے, لیکن جتنے بھی جمع ہو رہے ہیں 4,000-5,000 جو بھی جمع ہوتے ہیں, رائٹ, وہ سب ان کے حصے میں بھی لکھا جا رہا ہے بغیر کسی کے کم ہوئے, رائٹ. تو سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ اس طرح سے انسان کو, انسان کی مدد کرتے ہیں. تو کہتے ہیں نا, نیکیاں تو چھپڑ پھاڑ کے ملتی ہیں, اب اس کے بعد بھی کوئی انسان فائدہ نہ اٹھائے تو وہ انتہائی بد نصیب ہے, رائٹ. خود اپنے پیروں پر وہ شخص کلہاڑی مارتا ہے. اسی طرح ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس امت کو عظمت و عفت, دین و نصرت اور زمین میں اقتدار کی خوشخبری دے دو, سو جو ان میں سے آخرت کا عمل دنیا کے لیے کرے گا اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں. یعنی جو بھی نیک کام کر رہے ہیں اور اس کے پیچھے نیت جو ہے وہ لوگوں کو راضی کرنا ہے یا شہرت ہے یا دکھاوا ہے یا اپنے آپ کو بہت اچھا ثابت کرنا ہے یا تعریفیں ہیں, تو پھر وہ سب کچھ یہیں کا یہیں رہ جائے گا اور ساتھ میں انسان کے کچھ بھی نہیں جائے گا. آپ کو وہ حدیث بھی یاد ہوگی نا, جب آخرت میں سب سے پہلے تین لوگوں کو لایا جائے گا, پہلا وہ شخص جس نے جہاد کیا ہو, اللہ تعالیٰ پوچھیں گے تو نے کیا کیا, میں نے تجھے اتنی چیزیں دی تھیں تو نے کیا کیا, تو وہ کیا کہے گا, یا اللہ میں نے آپ کے لیے جان دے دی, میں اپنی جان سے بڑھ کر کیا جان دے دی. اللہ پاک کہیں گے نا جھوٹ بول رہا تھا, تو نے جان اس لیے دی تھی تاکہ تیرے مرنے کے بعد بھی لوگ تجھے شہید کہیں اور تیرے کارناموں کا نام ہو دنیا میں, تیرا نام رہ جائے, تو وہ تجھے مل چکا. پھر اسے منہ کے بل گھسیٹ کر دوزخ میں پھینک دیا جائے گا, اور پھر اسی طرح عالم کو لایا جائے گا, اس سے پوچھا جائے گا تو نے کیا کیا, کہ اے اللہ میں نے لوگوں کو تیرا پیغام دیا, میسج دیا, نہیں تو نے یہ سب کچھ اس لیے کیا تھا تاکہ تیری تعریفیں ہوں, شہرت ہو, بڑا کہلائے, لوگ تیرے آگے پیچھے کریں, اسے بھی منہ کے بل گھسیٹا جائے گا اور دوزخ میں پھینک دیا جائے گا. اور پھر اس سخی شخص کو, امیر آدمی کو جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتا تھا, اللہ تعالیٰ پوچھیں گے تو نے کیا کیا, یا اللہ میں نے تیرے لیے سب کچھ کیا, اپنا مال گنوا دیا, نہیں نہیں وہ تو نے میرے لیے نہیں کیا تھا, تو نے تو دنیا کے لیے کیا تھا, اور تمہیں دنیا میں جو چاہیے تھا, لوگوں کی تعریف, واہ واہ, شہرت, وہ مل گئی تجھے, اب اس کو بھی دوزخ میں منہ کے بل گھسیٹ کے پھینک دیا جائے گا. یہ وہ لوگ ہوں گے جو کفار اور مشرکین سے پہلے دوزخ میں پہنچ جائیں گے, رائٹ. تو اس حدیث سے, بہت ڈرانے والی حدیث ہے, اس حدیث سے اندازہ ہوگا آپ کو کہ کس قدر ضروری ہے اپنی نیت کا جائزہ لینا. دیکھیں نیت بھی بالکل ایسے ہی ہے جیسے ہم کہتے ہیں نا, نیت خراب ہو جاتی ہے بار بار, جیسے صحت خراب ہو جاتی ہے. صحت کا کیا ہوتا ہے, نزلہ, زکام, کھانسی آپ کو ہوتا ہے, کوئی بخار ہو جاتا ہے, تو آپ کیا کرتے ہیں, چھوڑ دیتے ہیں آپ اس کو, نہیں, آپ اس کا علاج کرتے ہیں نا. نیت بھی بالکل ایسے ہی ہے, وہ بھی خراب ہو جاتی ہے, اس کو بھی کائنڈ آف نزلہ اور کھانسی اور بخار کبھی ہو جاتا ہوگا, لیکن اس کی اصلاح کیجیے, اس کو ٹھیک کیجیے, اس کو فکس کیجیے, اللہ کی طرف رجوع کیجیے, اللہ کی طرف پلٹیں, کوشش کریں, ایفرٹس لگائیں, وقت دیں اپنا, بار بار اللہ کی طرف پلٹیں, غلطی ہو جائے معافی مانگیے, توبہ کریں, پھر غلطی ہو جائے پھر معافی مانگے, نیکی کرنے کی کوشش کر رہے نہیں کر پا رہے, مدد مانگے اس سے, رجوع کریں اس کی طرف, کچھ نہیں کر سکتے, نیت کریں, نیت تو کریں. اب ہمارے پاس بڑے بہانے ہوتے ہیں, میرے ساتھ یہ مسئلہ ہے, میرے ساتھ وہ مسئلہ ہے, لیکن ہم دیکھتے ہیں اسی دنیا میں بہت سے خواتین, بہت سے لوگ, بہت سے مرد, جوان, بچے, بوڑھے, ان کے بہت بڑے بڑے مسائل ہیں, لیکن پھر بھی وہ سابقون ہیں, نیکیوں میں آگے بڑھنے والے ہیں. ایک سیم لوگ ہوتے ہیں, سب کو اللہ نے 24 گھنٹے دیے ہوتے ہیں, اور لیکن کوئی ان 24 گھنٹوں کو کا بہترین استعمال کر لیتا ہے, بہترین اجر پا لیتا ہے, اور کوئی گنوا دیتا ہے. تو کرنے کا کیا کام ہے, نیت کا بار بار جائزہ لینا ہے, رائٹ. اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ اگر آپ نیت بنا لیتے ہیں تو وسوسے اور خیالات بھی انسان کے ساتھ ساتھ لگے رہتے ہیں, مثلا آپ نے پلان کر لیا، آپ نے اپنی نیت کو فکس کر لیا، لیکن شیطان کہتا ہے دیکھا تمہارا تو دل یہ چاہتا ہے کہ تم لوگوں کو دکھاؤ، تمہارا تو دل چاہتا ہے کہ تم شو آف کرو، تمہارا تو دل چاہتا ہے کہ تمہاری لوگ تعریفیں کریں، ہیں رائٹ؟ تو آپ اس وقت فوراً کہیں، کہیں اس کو، مردود کو، نہیں میں جو کچھ کر رہی ہوں اللہ کے لیے کر رہی ہوں، اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے کر رہی ہوں، تم چلے جاؤ یہاں سے۔ جب ایسا خیال آئے اسی طرح اس کو دھتکاریں اور آگے بڑھ جائیں، اپنا قدم جو ہے آگے بڑھا لیں۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے انسان راستے میں چل رہا ہوتا ہے یا گاڑی میں کہیں آپ جا رہے ہوتے ہیں، آپ کا ایک ایگزٹ چھٹ جاتا ہے تو آپ یہ تو نہیں کرتے ہیں کہ واپس گھر آ جاتے ہیں، بلکہ آپ دوسرا ایگزٹ لے لیتے ہیں۔ تو یہ شیطان ہمیں اسی طرح بہکاتا رہتا ہے، ہم بہک جاتے ہیں، غلط ایگزٹ پہ چلے جاتے ہیں، نیت میں فتور آ جاتا ہے، لیکن پھر جب ہم اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح ایگزٹ دکھا دیتا ہے، کدھر سے جانا ہے، سیدھا ہی راستہ یہ ہے، اس کو پکڑو۔ اور سیدھا راستہ کیا ہے؟ نیتوں کا صحیح ہونا، ہر عمل کے پیچھے نیت کا خالص ہونا، رائٹ؟ اسی طرح آپ دیکھیں دنیا میں لوگوں کے ساتھ ہم بہت ساری ہماری اختلافات ہوتے ہیں، پریشانیاں ہوتی ہیں، کچھ لوگ ہمیں بہت تنگ کرتے ہیں، بہت تکلیف ہوتی ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے وہ تکلیف ہمیں کیوں پہنچتی؟ اس لیے پہنچتی ہے کیونکہ ہماری ساری جو اجر کی امید ہوتی ہے وہ لوگوں سے ہوتی، ہم کرتے ہیں کوئی اچھا کام اور پھر کہتے ہیں آگے سے کہ دیکھو اس نے تو میری تعریف بھی نہیں کی، اس نے مجھے اپریشیٹ بھی نہیں کیا، اس نے تو مجھے کچھ میرے لیے کچھ کیا نہیں۔ لیکن اس کے برعکس اگر ہماری نیت یہ ہو جائے گی ہر کام کے پیچھے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، اولاد ہو، شوہر ہوں، بچے ہوں، ساس سسر ہوں، دوست ہو، دوست تو چلے ایسے رشتے ہوتے ہیں جن کو انسان چھوڑ سکتا ہے، کچھ رشتے دار ایسے ہوتے ہیں جن سے انسان کٹ سکتا ہے، حالانکہ کٹنا نہیں چاہیے، وہ بھی غلط کام ہے، لیکن دور پرے کے اگر لوگ ہیں تو چلے آپ تھوڑا اوائڈ کر سکتے ہیں ان سے ملنے، لیکن کچھ رشتے ایسے ہیں جن کو آپ نہیں آپ کٹ سکتے، آپ کو ان کے ساتھ رہنا بھی پڑتا ہے اور ان کے کام بھی کرنے پڑتے ہیں اور آپ کڑتے بھی رہتے ہیں اور آپ سڑتے بھی رہتے ہیں، پھر آپ غیبتیں بھی کر دیتے ہیں اور حاصل کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اب اسی سینیریو میں اس عورت کو لے لیجئے جو ہر کام کے پیچھے یہ سوچتی کہ میں نے جو کچھ کیا اپنے رب کے لیے، میاں ناراض ہوئے کسی بات پہ، کوئی بات نہیں، یا اللہ میں نے تیرے لیے کیا تھا، تو نے کہا تھا نا کہ ایسے کرنا ہے، شوہر کی فرما بردار ہونا چاہیے مجھے، ٹھیک ہے میں ایسے کرتا ہوں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ، جب اللہ سے اجر کی امید رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ ہی اس کو لوٹائے گا، ہمارے اندر صبر بھی دے گا، برداشت بھی دے گا، قوت بھی دے گا، طاقت بھی دے گا، اور ایمان بھی دے گا، اور اچھی نیت بھی دے گا۔ لیکن یہ ذہن میں رہے کہ پہلا قدم مجھے اٹھانا ہے، پہلا قدم مجھے ہی اٹھانا ہے۔ ہم ایک قدم بڑھتے ہیں تو وہ 10 قدم آگے بڑھتا ہے، ہم ایک بالش بڑھتے ہیں تو وہ 10 ہاتھ آگے بڑھتا ہے، رائٹ؟ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو اپنے لیے خالص رکھے، رائٹ؟ اور میں آج کی کلاس کا اینڈ اس ریمائنڈر سے کروں گی جو آپ سورہ سعد میں ہم نے پڑھا ہے، آگے پڑھیں گے، آپ ویسے پڑھا نہیں، آپ نے آیت نمبر 82 میں قال فبعزتک لأغوینہم اجمعین، شیطان نے کہا تھا تیری عزت کی قسم میں ان سب کو بہکا دوں گا، کن کو؟ شیطان، انسانوں کو، الا مگر عبادک منہم المخلصین، بجز تیرے ان بندوں کے جنہیں تو نے خالص کر لیا، جن کی نیت خالص ہے، جن کے ہر کام کا جو معاملہ ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کے ذمہ، جن کی سوچ کا، ان کے اٹھنے بیٹھنے، کھانے پینے، سونے جاگنے، ہر چیز کے پیچھے وہ یہ سوچتے ہیں اے رب میں تجھے راضی کرنے کے لیے کر رہی ہوں، بس للہ للہ اللہ کے لیے، دیٹس اٹ، اور کسی کے لیے نہیں، اور کوئی غرض نہیں۔ تو ہم اپنی اس کلاس سے ابتدا کرتے ہیں اپنی نیتوں کی، کہ اپنی نیتوں کو خالص رکھیں اور اللہ سے کہیں للہ، اللہ کے لیے، صرف تیرے لیے یاد، اللہ تعالیٰ ہماری کوششوں کو، ہماری محنتوں کو قبول کرے اور ہماری نیتوں کو اخلاص عطا فرمائے۔ میں تو سوچتی ہوں کہ یہ حدیث جو ہے، ایک تو بار بار اس کو پڑھنا چاہیے گائے بگائے کچھ کچھ عرصے کے بعد، تا تاکہ ریمائنڈر ہو. دوسرا یہ کہ ہر کلاس سے پہلے یہ حدیث ضرور ہونی چاہیے, یعنی کوئی بھی کورس اگر شروع کیا جا رہا ہو تو یہ حدیث ضرور شیئر کرنی چاہیے انشاءاللہ. اور میں امید رکھوں گی کہ آپ لوگ بھی اس حدیث کو اپنے دوستوں, اپنے رشتہ داروں, اپنے گھر والوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں انشاءاللہ. چلیے انشاءاللہ آج کی کلاس کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.